Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidil mursalin. Amma ba'd. Fa'a'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. As salatu ve selamu aleyke ya Resulallah. Ve ala alike ve ashabike ya Habiballah. As salatu ve selamu aleyke ya Nebiyallah. Ve ala alike ve ashabike ya Nurallah. Feyzan-ı Kur'an ke silsile mein hazir hain. Aur aaj سورت التغابن کی ابتدا سے قرآن پاک کا درس سنیں گے. اس سورہ مبارکہ میں 2 رکوع اور 18 آیتیں ہیں. یہ سورت مکی ہے یا مدنی, اس کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے. ایک قول یہ ہے کہ یہ سورت مدینہ منورہ میں نازل ہوئی, اور ایک قول یہ ہے کہ اس سورہ مبارکہ میں جو یا ایہا الذین آمنو سے آیتیں شروع ہوتی ہیں, وہاں سے آگے 3 آیتیں مدنی ہیں اور بقیہ سورت جو ہے وہ مکی ہے. اگر آیات کے اسلوب اور انداز کو دیکھیں اور اس کے مضامین کو دیکھیں تو بظاہر یہ قول راجح لگتا ہے کہ یہ سورت مکی ہے اور اس میں چند آیات مدنی ہیں. اس سورت کا نام سورت تغابن اس لیے ہے کہ تغابن کا مطلب ہوتا ہے خرید و فروخت میں نقصان پہنچانا. قیامت کا ایک دن تغابن بھی ہے کہ قیامت کا دن جو ہے وہ بہت سے لوگوں کی شکست اور ہار اور ناکامی کے ظاہر ہونے کا دن ہے, تو اس مناسبت سے قیامت کا ایک نام یوم التغابن ہے. اور چونکہ اس سورہ مبارکہ میں قیامت کو اس نام سے یاد فرمایا گیا ہے, اس لیے اس سورت مبارکہ کا نام سورہ تغابن. ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں, سب اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں, اسی کی بادشاہت ہے اور اسی کے لیے سب تعریف ہے, اور وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت و شان, اس کی تسبیح, اس کا بادشاہ ہونا, اس کا حاکم حقیقی ہونا یہاں پر بیان کیا گیا. اب آگے ارشاد ہوتا ہے, هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن واللہ بما تعملون بصیر. وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا تو تم میں سے کوئی کافر ہے اور تم میں سے کوئی مسلمان ہے, اور اللہ تمہارے کام خوب دیکھ رہا ہے. تو آیت کا مضمون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا, تمہارا خالق ہے, اور پھر تمہاری زندگی گزارنے کے جملہ اسباب بھی وہی فراہم کرتا ہے. تو اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ تم اس کے شکر گزار بندے بنتے, اس پر ایمان لاتے, لیکن حقیقت یہ ہے اور حقیقت حال یہ ہے کہ تم میں کوئی تو مومن ہے لیکن کوئی کافر ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزاروں اور ناشکروں کا بیان ہے. اب اس کے بعد آگے ارشاد ہوتا ہے, خلق السماوات والارض بالحق وصورکم فاحسن صورکم والیہ المصیر. اس نے آسمان اور زمین حق کے ساتھ بنائے اور تمہاری صورتیں بنائیں تو تمہاری اچھی صورتیں بنائیں اور اسی کی طرف پھرنا ہے. آسمان و زمین حق کے ساتھ بنائے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے آسمان و زمین کو با مقصد پیدا کیا. ایسا نہیں ہے کہ بس فضول کے اندر ہی آسمان و زمین بنا دیے اور ان کی تخلیق اور ان کی پیدائش کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے. ایسا نہیں, بہت سارے مقاصد اللہ تعالیٰ جانتا ہے, بہت ساری حکمتیں اللہ تعالیٰ جانتا ہے, لیکن ایک بڑی واضح حکمت ہمارے سامنے یہ موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آسمان و زمین بنائے تاکہ اس کائنات کا نظام جس میں ہم انسان پیدا ہوتے ہیں, دنیا کی زندگی گزارتے ہیں, دنیا سے جاتے ہیں, تو وہ ساری زندگی گزارنے کے اسباب اللہ تعالیٰ نے اس آسمان و زمین کے نظام کے ذریعے قائم فرمائے. تو اب اس میں ہم مقصود بزاد ہیں, ہم اصل مقصود ہیں, اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے مخدوم بنایا اور اس کائنات کی چیزوں کو ہمارے لیے خادم اور مسخر بنایا تاکہ ہم ان سے کام لیں, اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں, اور پھر اپنے عمل سے بتائیں کہ ہم خدا کے فرما بردار ہیں یا نافرمان ہیں, ہم اس دنیا کے امتحان میں کامیاب ہوتے ہیں یا ناکام ہوتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے مزید ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری صورتیں بنائیں, اور کیا ہی اچھی صورتیں بنائیں, اس نے تمہاری صورتیں بھی بنائیں اور بڑی اچھی صورتیں بنائیں کہ انسان کی شکل و صورت, انسان کی شکل و صورت دنیا کی ہر جاندار مخلوق سے بہتر ہے. आप कीड़े मकौड़ों को ले लें, आप परिंदों को ले लें, आप जानवरों को ले लें, आप हैवानात को ले लें, आप दरिंदों को ले लें, इंसान की सूरत उन सब में सबसे ज़्यादा खूबसूरत है। और इसमें उलमा किराम ने एक और बड़ी प्यारी प्यारा नुक्ता बयान फरमाया कि अल्लाह ताला ने तुम्हारी सूरतें बनाई और अच्छी सूरतें बनाई, लेकिन सीरत अल्लाह ताला ने तुम्हारे हाथ में दे दी। सूरत खुदा ने बनाई, सीरत तुम्हारे हाथ में दे दी, कि सूरत अल्लाह ताला ने प्यारी बनाई है, सीरत तुम इसको प्यारी बना, सीरत तुम अच्छी बना, सूरत अल्लाह ताला ने अच्छी बनाई, सीरत तुम अच्छी बना। और फिर ये भी याद रखो कि लौट कर उसी के पास जाना है। फिर आगे मजीद इरशाद होता है, يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ। वो जानता है जो कुछ आसमानों और ज़मीन में है, और वो जानता है जो तुम छुपाते हो और जो तुम जाहिर करते हो, और अल्लाह दिलों की बात खूब जानता है। फरमाया उसी की तरफ लौट के जाना है, उसने तुम्हारा तुमसे पूछताछ करनी है, उसने तुमसे हिसाब लेना है, और उसका इल्म ये है कि आसमान और ज़मीन की हर हर शय को वो जानने वाला है। तो वो अपने उस इल्म के एतबार से लोगों से पूछताछ फरमाएगा, कोई उससे कोई बात छुपा नहीं सकेगा। लोग जो बात दुनिया वालों से पोशीदा रखते हैं, खुदा उसे जानता है, और जो दुनिया वालों के सामने जाहिर करते हैं, रखते हैं, खुदा उसे भी जानता है। और अल्लाह ताला दिलों की बातें भी जानता है, जो दिलों के अंदर है अल्लाह ताला उसे भी जानता है, जिस पर आम मखलूक मुत्तले नहीं होती। अब आगे इरशाद होता है, अलम यातिकुम नबउल लदीन कफरू मिन क़ब्ल फ़ज़ाक़ू वबाल अम्रिहिम वलहुम अज़ाबुन अलीम। क्या तुम्हारे पास तुमसे पहले लोगों की खबर ना आई जिन्होंने कुफ्र किया और अपने काम का वबाल चख लिया, और उनके लिए दर्दनाक अजाब है। यहाँ पर कुरान पाक के जो अव्वलीन मुखातबीन हैं, जिनको खिताब किया गया, उन्हें फरमाया गया कि तुमसे पिछली कौमों के अहवाल क्या तुम तक नहीं पहुँचे, कि अल्लाह ताला ने कौम नूह के साथ उस कौम के कुफ्र की वजह से क्या किया, कौम लूत के साथ क्या हुआ, कौम समूद और कौम आद के साथ क्या हुआ, इन्होंने शिर्क किया, खुदा की नाफरमानी की, रसूलों का इनकार किया, आखिरत को झुटलाया, तो अल्लाह ताला ने उनको जो अजाब दिया तो उन्होंने उस अजाब का मज़ा चखा, अपने इनकार का वबाल चखा, और आखिरत का दर्दनाक अजाब उनके लिए अभी बाकी है। तो लोगों को ये बताने का मकसूद ये है कि अगर तुम भी उसी रविश पर चले जिस रविश पर साबिका कौमें और उम्मतें चलती रहीं, तो जो अंजाम उनका हुआ वो तुम्हारा भी हो सकता है। आगे इरशाद होता है, ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد। ये इसलिए कि उनके पास उनके रसूल रोशन दलीलें लाते तो वो लोग कहते क्या आदमी हमारी रहनुमाई करेंगे, तो उन्होंने कुफ्र किया और मुंह फेर लिया, और अल्लाह ने बेपरवाही फरमाई, और अल्लाह बेनियाज हर हमद के लायक है। ये अल्लाह ताला ने उन लोगों के अंजाम का सबब बयान कर दिया कि उन्होंने जो अपने मामले का अपने इनकार का वबाल चखा उसकी वजह क्या थी। तो फरमाया वजह ये थी कि उनके पास उनके रसूल निशानियां लेकर आए। इससे पता चलता है कि अल्लाह ताला ने हर रसूल को कोई ना कोई मोजज़ा ज़रूर अता फरमाया। कुरान पाक के अंदर लफ्ज़ मोजज़ा नहीं है, कुरान पाक में लफ्ज़ बैहिना बैहिनात आयतुन आयातुन के लफ्ज़ मोजज़े को ताबीर किया गया है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि पहले लोगों के पास उनके रसूल मोजज़ात लेकर तशरीफ़ लाए, लेकिन कौम ने क्या किया, उन्होंने मोजज़ात देखे लेकिन ये नहीं किया कि मौजज़ा पेश करने वाला खुदा का रसूल होगा, बल्कि रसूल की जो ज़ाहरी बशरियत थी उसको देखकर रसूल को मानने से इनकार कर दिया। कहने लगे कि इंसान हमारी रहनुमाई करेंगे, अल्लाह ताला ने हमारी रहनुमाई के लिए किसी को भेजना है तो फरिश्तों को भेजें, फरिश्ते आए नूरानी मखलूक हमारे सामने आए तो हम उनकी बात भी माने, ये तो हमारी कौम से उठा पला बड़ा इंसान है, हम इसकी बात कैसे माने। तो ये उन कौमों की जहालत भी थी कि मकामे बशरियत की अजमत से वो नवाकिफ थे, और दूसरा उन्होंने रसूल को बशर बतौर तहकीर के कहा कि बशर बशर करके उन्होंने उनको रसूल मानने से इनकार कर दिया। अल्लाह ताला के नबी बशर होते हैं लेकिन इंसानों में सबसे बुलंद तर मकाम पर फाइज होते हैं, सबसे अजीम तरीन मकाम पर फाइज होते हैं। कायनात में सबसे अफजल अल्लाह के नबी और अल्लाह के रसूल होते हैं, लिहाजा बशर बशर करके उनकी तौहीन, उनकी इहानत और उनकी बेअदबी के पहलू को जो है वो बयान करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि उनकी अजमत के पहलू को पेशे नज़र रखा जाए। हाँ, हक बयान हकीकत के तौर पे अगर बशर और इंसान से ताबीर किया जाता है तो ठीक है, उसमें कोई हर्ज नहीं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि लोगों ने कुफ्र किया और मुंह फेर लिया, रसूल निशानियां लेके आए, लोगों ने कुफ्र किया और मुंह फेर लिया। तो जब लोगों ने मुंह फेरा तो खुदा तो हमेशा हमेशा ही बेनियाज है, वो तो हमेशा हमेशा ही जो है वो समद है, गनीज है, उसे तो परवाह ही नहीं है कोई ईमान लाए ना लाए। तो फरमाया काफिरों ने मुंह फेरा और खुदा ने अपनी बेनियाजी का इजहार फरमाया, और खुदा बेपरवाह है, बेनियाज है, हर हमद के लायक है। अब आगे इरशाद हुआ, ज़अम अल्लज़ीन कफरू अल्लन युबअथु قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير। काफिरों ने गुमान कर लिया कि उन्हें हरगिज दोबारा जिंदा नहीं किया जाएगा। ऐ नबी, तुम फरमाओ क्यों नहीं, मेरे रब की कसम तुम जरूर दोबारा जिंदा किए जाओगे, फिर जरूर तुम्हारे आमाल तुम्हें बता दिए जाएंगे, और ये अल्लाह पर बहुत आसान है। काफिरों का यकीनो ईमान, जो उनका जोम और जोमे फासिक था, वो ये था कि अल्लाह ताला हमें हरगिज दोबारा जिंदा नहीं करेगा। अल्लाह ताला नबी पाक अलैहिस्सलाम की जबान से इरशाद फरमाया कि ए हबीब, तुम फरमा क्यों नहीं, अल्लाह ताला तुम्हें क्यों नहीं जिंदा करेगा। तुम में किसी ने अच्छा अमल किया लेकिन उसको उस दुनिया में सिला नहीं मिला, किसी ने बुरा अमल किया दुनिया में उसको बदला नहीं मिला। एक आदमी ने लाखों लोगों को हिदायत के रास्ते पर लगाया, दूसरे ने लाखों को गुमराह किया, एक ने हजारों की जान बचाई, दूसरे ने हजारों को मार दिया, तो दुनिया में तो बदला मिला नहीं, तो फिर आखिर ये सारे का सारा निजामे हयात जो है इसका तो बनाना ही बेकार हो गया। जब अच्छे को अच्छाई का बदला नहीं मिलेगा, बुरे को बुराई का बदला नहीं मिलेगा, तो फिर अल्लाह ताला ने कायनात क्यों पैदा की। तो लिहाजा ए हबीब अलैहिस्सलाम, तुम इनसे फरमा क्यों नहीं अल्लाह ताला तुम्हें जिंदा करेगा, मेरे रब की कसम तुम जरूर दोबारा जिंदा किए जाओगे, फिर जरूर तुम्हें तुम्हारे आमाल बताए जाएंगे। इस आदमी ने अच्छाई की, उस अच्छाई का लेवल ये था, उसमें इखलास इतना था, उसकी जो मनफत लोगों तक पहुंची वो इतनी थी। इसने बुराई की, इसके बुराई का लेवल ये था, इसकी बुराई का नुकसान इतने लोगों को हुआ, इससे इतने लोग गुमराह हुए, तो अल्लाह ताला तुम्हें हर चीज बताएगा। और ये सब दोबारा उठाना, जिंदा करना, हिसाब किताब लेना, ज़ालिका अलल्लाही यसीर, ये अल्लाह पर बड़ा आसान है, खुदा के लिए कोई मुश्किल नहीं है। तुम तो एक मुर्दे को जिंदा होने पर परेशान हो कि एक मुर्दा कैसे जिंदा होगा, खुदा तो अरबों अरबों की तादाद के अंदर जितने लोग मर जाएंगे एक कुन फरमाएगा सबको जिंदा कर देगा। खुदा पे बड़ा आसान है, खुदा की कुदरत के आगे ये कोई मुश्किल नहीं, इसमें कोई अदमी इम्कान की बात ही नहीं। अब अल्लाह ताला हुक्म देता है, फ़ामिनु बिल्लाहि व रसूलिही वन नूरिल्लज़ी अनज़लना वल्लाहु बिमा तअमलून खबीर। तो ईमान लाओ अल्लाह और उसके रसूल और उस नूर पर जो हमने उतारा, और अल्लाह तुम्हारे कामों से खूब खबरदार है। अल्लाह पर ईमान लाओ, अल्लाह के रसूल पर ईमान लाओ, और जो नूर हमने उतारा है कुरान उस पर ईमान लाओ, अल्लाह तुम्हारे कामों से खूब खबरदार है। तो ये ज़रूरियात दीन में से है इनका मानना। अल्लाह ताला का मानना तो बड़ा वाज़ेह है, रसूल का मानना भी उतना ही वाज़ेह है, और कुरान का मानना भी उतना ही वाज़ेह है, और नजात इसी में है, नजात इसी में है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ खुदा को माने और किसी और मजहब के पैरोकार हों और नजात मिल जाए, ऐसा नहीं होगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले दीगर शरीयतें थीं, उनको मानने में नजात थी, उनकी हकीकी तालीमात पर अमल करने में नजात थी, लेकिन जब अल्लाह ताला ने अपने आखिरी नबी को मबऊस फरमा दिया, सारी शरीयतें मंसूख हो गई। पहली किताबें جو ہے وہ ان کے احکام جو ہے وہ منسوخ فرما دیے گئے جو اللہ تعالیٰ نے جاری رکھے سو جاری رکھے، لیکن اب جو ماننا ہے اور جو عمل کرنا ہے وہ قرآن پہ عمل کرنا ہے. پچھلی کسی کتاب کے اوپر بھی عمل ہوگا تو اس حیثیت سے نہیں کہ وہ پرانی کتاب میں، اس حیثیت سے کہ حکم قرآنی یہ ہے، حکم اسلام یہ ہے، حکم دین اسلام یہ ہے، حکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے. تو لہذا آج بھی جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب حق کا متلاشی نجات پا جائے گا بھلے بت پرستی ہو، یہ سب باطل ہے، یہ سب مردود ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں. بت پرست کو کہاں سے نجات مل جائے گی؟ اور اسلام کو چھوڑنے والے اور کسی اور مذہب کے پیروی کرنے والوں کو کہاں سے نجات مل جائے گی؟ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرما دیا ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، صرف اسلام ہے، قابل قبول دین صرف اسلام ہے، دوسرا کوئی دین قبول نہیں کیا جائے گا. آگے ارشاد ہوتا ہے یوم یجمعکم لیوم الجمع ذلک یوم التغابن وَمَنْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. جس دن وہ جمع ہونے کے دن تمہیں اکٹھا کرے گا، جس دن اللہ جمع ہونے کے دن تمہیں اکٹھا کرے گا، وہ دن ہارنے والوں کی ہار ظاہر ہونے کا دن ہوگا، اور جو اللہ پر ایمان لائے اور اچھا کام کرے اللہ اس سے اس کی برائیاں مٹا دے گا اور اسے ان باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے. یہی بہت بڑی کامیابی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کے بارے میں فرما دیا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تم سب کو جمع فرمائے گا. اور وہ دن کیا ہوگا؟ وہ دن یہ بھی ہے کہ کامیاب ہونے والوں کو کامیابی ملے گی، لیکن دوسری طرف جو لوگ اپنی زندگی کے امتحان میں ہار گئے، ناکام ہو گئے، نقصان اٹھایا، تو یہ ان کے نقصان اور ہار اور شکست کے ظاہر ہونے کا دن بھی ہے. تو اس دن جو ایمان والے اچھے عمل کرنے والے ہیں ان کو کیا ملے گا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ کی برائیاں مٹا دے گا، انہیں جنت کے باغوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور وہ جنتی ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے. یہی بہت بڑی کامیابی ہے. اور دوسری طرف کفار، فرمایا والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار خالدین فیہا وبئس المصیر. اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ لوگ آگ والے ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے. یہ دوسری طرف کفار کا انجام بیان کر دیا کہ جو کافر ہیں خدا کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، قرآن کو جھٹلاتے ہیں. فرمایا وہ لوگ جہنمی ہیں، ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے. تو جہنمی جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، کافر جو ہیں، کافر جہنمی جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، اور جنتی جنت میں ہمیشہ رہیں گے. جنتی جنت سے کبھی نہیں نکالا جائے گا، جنتی جو جنت میں چلا گیا وہ جنت سے کبھی نہیں نکالا جائے گا. ہاں، جو مسلمان جہنم میں جائیں گے وہ بالآخر جہنم سے نکال دیے جائیں گے، پھر وہ جنت میں داخل کر دیے جائیں گے، لیکن کافر جو ہے وہ جہنم سے کبھی نہیں نکلے گا، ہمیشہ 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 وہ جہنم میں رہے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں کفر سے اور معاصی سے محفوظ فرمائے. اب اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے ما اصاب من مصیبۃ الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ واللہ بکل شیء علیم. ہر مصیبت اللہ کے حکم سے ہی پہنچتی ہے، اور جو اللہ پر ایمان لائے اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دے گا، اور اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے. سبحان اللہ. فرمایا تمہیں جو مصیبت پہنچتی ہے وہ اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے ہی پہنچتی ہے. تمہیں جو مصیبت پہنچتی ہے وہ اللہ کے حکم سے ہی پہنچتی ہے. اب کیوں پہنچتی ہے؟ اس کے اسباب بہت سارے ہو سکتے ہیں. مصیبت پہنچنے میں مشیت الہی ہی کار فرما ہوتی ہے، لیکن اب وہ مصیبت ہم تک ہمارے گناہوں کی سزا کے طور پہ بھی پہنچ سکتی ہے، وہ ہماری گناہوں کی معافی کا ذریعہ بننے کے لیے بھی پہنچ سکتی ہے، وہ ہمارے درجات کی بلندی کا ذریعہ بننے کے لیے بھی پہنچ سکتی ہے۔ جیسے گناہگار کو پہنچے گی تو اس کی کافر کو پہنچے تو اس کی گناہوں کی سزا، گناہگار کو پہنچے تو گناہوں کی سزا بھی ہو سکتی ہے اور گناہوں کی معافی کا ذریعہ بھی ہو سکتی ہے۔ نیک آدمی کو پہنچے، ولی و نبیوں کو پہنچے تو ان کے درجات کی بلندی کا سبب بنے گی، پہنچتی اللہ کے حکم سے۔ تو جب مصیبت پہنچے تو تصور اور اعتقاد اور انداز بھی یہی اختیار کرنا چاہیے کہ اللہ کے حکم سے پہنچی، میں اس پہ راضی ہوں۔ یہ بہت بڑا مقام ہوتا ہے، مقام تسلیم، مقام تفویض، مقام رضا، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہنچنے والی ہر شے پر بندہ راضی رہے۔ تو یہ معمولی مقام نہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے واقعات پڑھے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ مقام ان کو کتنا اعلیٰ درجے کا حاصل تھا کہ جو مصیبت پہنچے اس کے اوپر ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی رضا پہ راضی رہیں۔ اس لیے حدیث مبارک میں فرمایا گیا کہ مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے، کہ ہم تو ہیں ہی اللہ کے اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ تو یہ ایک تسلیم و تفویض کا جملہ ہے، یہ صبر کا جملہ ہے۔ اب آگے ارشاد ہوتا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَعَدَ اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ اور اللہ کا حکم مانو اور رسول کا حکم مانو، پھر اگر تم منہ پھیرو تو جان لو کہ ہمارے رسول پر صرف صاف صاف پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور ایمان والوں کو تو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اس ایک آیت میں بڑے خوبصورت احکام دیے گئے کہ اللہ کا حکم مانو اور اللہ کے رسول کا حکم مانو۔ یہاں پر یہ بھی عرض کروں کہ دیکھیں، اطیع اللہ باقاعدہ جدا جملہ ہے، اطیع الرسول باقاعدہ جدا جملہ ہے۔ اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ رسول کی اطاعت ہے تو اسی اعتبار سے کہ وہ خدا کے رسول ہیں اور خدا کے احکام لے کے آتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہ خدا کا جو حکم جلی طور پہ، واضح طور پہ ہمارے سامنے آئے، رسول کے ذریعے آئے، ہم اس کو مانیں گے، اور جو رسول اللہ عز و جل کا، اللہ عز و جل کی کتاب کا ریفرنس دیے بغیر، حوالہ دیے بغیر بیان کریں، اسے نہیں ماننا، ایسا نہیں ہے۔ رسول مستقل مطاعن ہیں، قابل اطاعت ہیں، واجب الاطاعت ہیں، واجب الاتباع ہیں۔ رسول کے حکم کی جدا گانا پیروی کرنی پڑے گی۔ یہ نہیں ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو حکم فرمایا تو اب تلاش کرتے پھرے کہ جی قرآن میں ملے گا تو مانیں گے ورنہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ معاذ اللہ، یہ تو بندہ مسلمان نہیں، جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت سے یوں انکار کرتا ہے وہ تو بندہ ہی مسلمان نہیں۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تو قطعی طور پہ واضح حکم دیا ہوا، اللہ کا حکم مانو اور اللہ کے رسول کا حکم مانو۔ تو یہ جدا جدا دونوں چیزوں کا حکم ارشاد فرمایا گیا۔ پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ ہم نے حکم تو دے دیا کہ خدا کی بات مانو، خدا کے رسول کی مانو، لیکن اگر تم نہیں مانو گے، منہ پھیرو گے، تو رسول کی ذمہ داری صرف خدا کے احکام پہنچا دینا تھا، جبراً نافذ کر کے منوا کے چھوڑنا یہ رسول کی ذمہ داری نہیں تھی۔ لہذا وہ اپنی ذمہ داری پوری کر کے خدا کی بارگاہ میں کامیاب ہے، تم نہیں مان رہے تو اس کا وبال تمہارے اوپر آئے گا۔ پھر فرمایا کہ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور ایمان والوں کو تو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ، بھروسہ کیا ہے؟ بھروسہ یہ ہے، توکل یہ ہے، اسباب، ظاہری اسباب کو اختیار کر کے حقیقی نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دیا جائے۔ حقیقی کارساز اللہ کی ذات ہے، لیکن اسباب ہم نے اللہ کے حکم کے مطابق اختیار کرنے ہیں۔ اب آگے ارشاد ہوتا ہے یا ایہا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان اللہ غفور رحیم۔ اے ایمان والو، بے شک تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے کچھ تمہارے دشمن ہیں، تو ان سے احتیاط رکھو، اور اگر تم معاف کرو اور درگزر کرو اور بخش دو تو بے شک اللہ بڑا بخشنے والا بہت مہربان ہے۔ اس آیت کا جو شان نزول ہے وہ اس طرح ہے کہ مکہ مکرمہ سے چند مسلمانوں نے مدینہ منورہ ہجرت کرنے کا ارادہ کیا، تو ان کے بیوی بچوں نے کہا کہ اگر آپ چلے جائیں گے تو ہمارا تو پیچھے پرسان حال نہیں ہوگا، ہم تو مر جائیں گے آپ کے پیچھے، تو آپ ہجرت نہ کریں۔ ان مسلمانوں کے دلوں پر اس بات کا اثر ہوا اور انہوں نے ہجرت نہیں کی۔ لیکن جب بعد میں وہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ جو مسلمان ہجرت کر کے مدینے آ گئے تھے، انہوں نے علم سیکھا، دین میں فقاہت سیکھی، ان کے مرتبے بلند ہو گئے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی قرب کی برکت سے انہوں نے بہت کچھ حاصل کیا۔ تو اب ان کو بڑا غصہ آیا اپنے بیوی بچوں کے اوپر کہ انہوں نے ہمیں روکا، جس کی وجہ سے ہم اس فیضان سے اور نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ کے اس فیض سے محروم ہو گئے۔ تو انہوں نے ارادہ کیا کہ اپنے بیوی بچوں کو سزا دیں، ان کے نان نفقے کے اندر تنگی کریں، ان کو کسی اور اعتبار سے بتائیں ان کو کہ ان کی وجہ سے کتنا نقصان ہوا۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ نازل کی کہ تمہارے بیوی بچوں میں سے بھی کچھ قصدن نہیں، بلا قصد، انجانے کے اندر وہ طرز عمل اختیار کر لیتے ہیں جو تمہاری دشمنی پہ منتج ہوتا ہے، جو تمہاری دشمنی کا جو ہے وہ جو ایک قسم کی تمہاری دشمنی کی صورت بنتی ہے۔ اب وہ کیسے، جیسے یہاں پر جو بیان کیا گیا اس کی اس سیٹ کر ایک میں مثال دیتا ہوں تاکہ مزید واضح ہو جائے۔ ایک شخص کو اس کے بیوی بچے اسے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ بھی ہماری یہ خواہش پوری کرو، ہماری یہ خواہش پوری کرے، ہم نے روزانہ پیزا کھانا، تو ہم نے کاروں میں گھومنا، تو ہم نے سیر سپاٹا کرنا، تو ہم نے فلاں جگہ جانا۔ اس آدمی کی تنخواہ اتنی نہیں کہ وہ ان کی خواہشات پوری کر سکے۔ اب وہ ان کی خواہشات پوری کرنے کے لیے اب وہ رشوت لینا شروع کرتا ہے، وہ چوری شروع کرتا ہے، وہ کوئی اپنے کام میں ڈنڈی مارتا ہے، وہ خیانت کرتا ہے۔ اب گھر والوں نے اس کو یہ نہیں کہا کہ ہم تمہارے دشمن ہیں، لیکن گھر والوں کے طرز جو گھر والوں کا جو طرز عمل ہے وہ حقیقتاً اس بندے کی دشمنی پر مشتمل، کیونکہ ان کے اس طرز عمل کی وجہ سے یہ بندہ چور ہوا، یہ کرپٹ ہوا، یہ رشوت خور ہوا، یہ حرام خور ہوا، اور یہ آخرت کے اندر اپنے آپ کو عذاب کا مستحق بنا بیٹھا۔ تو ظاہر اعتبار سے انہوں نے دشمنی نہیں کی، لیکن حقیقت کے اعتبار سے یہ دشمنی ہی ہے کہ انہوں نے اس اچھے بھلے آدمی کو خائن بنا دیا، بددیانت بنا دیا، چور بنا دیا، ڈاکو بنا دیا، رشوت خور بنا دیا، حرام خور بنا دیا۔ تو اسی اعتبار سے بیوی بچوں کا وہ طرز عمل کہ جو ہماری آخرت کے نقصان کا سبب بن جائے وہ ایک اعتبار سے دشمنی کی صورت ہے۔ لہذا اس اعتبار سے فرمایا گیا کہ تمہارے بیوی بچوں میں سے کچھ تمہارے دشمن ہیں، تو ان سے محتاط رہو۔ محتاط رہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ان کی جائز خواہشات ہیں ان کو جائز طریقے سے پورا کرنا چاہو تو کر لو، لیکن ان کی وجہ سے اپنے دین کا نقصان نہ کرو، اپنی آخرت کا نقصان نہ کرو۔ اگر وہ تمہیں اس چیز کا مطالبہ کریں جس کے نتیجے میں تمہاری آخرت کو نقصان پہنچے گا تو پھر ان کا طرز عمل دشمنی والا ہے، لہذا اب احتراز کرو، اب پرہیز کرو، اب بچو، اب محتاط رہو۔ تو یہ بڑی ہی خوبصورت آیت ہے اور ہمیں اپنی زندگی کے بیسیوں امور کے اندر اس کو پیش نظر رکھنے کی حاجت ہوتی ہے۔ ایک آدمی جو رشوت کھاتا ہے، بعض اوقات تو اپنی جو ہے وہ اپنی باطنی جو ہے وہ گندگی کی وجہ سے رشوت کھا رہا ہوتا ہے کہ خود ہی اس کا دل و دماغ ہی کرپٹ اور خائن ہوتا ہے، لیکن بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کے بیوی بچوں کی خواہشات ہوتی ہیں جو اس بندے کو چور بناتی ہیں، جو اسے لٹیرا بناتی ہیں، جو اسے کرپٹ بناتی ہیں، جو اسے خائن بناتی ہیں، جو اسے رشوت لینے پہ مجبور کرتی ہیں۔ تو جتنے بھی ہمارے شعبوں والے ہیں، سرکاری شعبے والے، میں نام تو ان کا کیا معرض کروں، لیکن یہ رشوت اور یہ کرپشن اس کے نام بھی لیں تو فوراً دماغ کے اندر سارے گھوم جاتے ہیں کہ کون کون مراد ہے۔ تو اس طرح کی چیزوں میں پرہیز کریں۔ اگر بیوی بچوں کی خواہشات کے اندر یہ والے کام کر رہے تو پھر یہ بیوی بچے تمہارے دشمن ہیں، یہ تمہاری آخرت تباہ کر رہے ہیں، یہ تمہاری قبر میں آگ بھر رہے ہیں، یہ تمہاری قبر کے اندر کیڑے مکوڑے ڈال رہے ہیں، یہ تمہیں دفنائیں گے تو تمہارے کفن کے ساتھ ساتھ میں سانپ بچھو بھی چھوڑ رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے تمہیں حرام کھانے پہ مجبور کیا، اور وہ حرام کھانا جو ہے وہ تمہاری قبر کو سانپوں سے بھرے گا، کیڑوں مکوڑوں سے بھرے گا، بچھوؤں سے بھرے گا، آگ سے بھرے گا۔ تو جو تمہاری قبر میں آگ ڈالے وہ تمہارا دوست ہے، وہ تمہارا خیر خواہ ہے، وہ تمہارا بھلائی چاہنے والا ہے، وہ تمہارا دشمن ہے۔ خواہ وہ تمہاری بیوی ہے، خواہ تمہاری اولاد ہے، خواہ وہ تمہارے رشتے دار ہیں، خواہ تمہارے دوست ہیں۔ تو اس چیز کے اندر بڑا محتاط رہنے کی حاجت ہے. اچھا, لیکن اس کے ساتھ ایک اور بات ارشاد فرمائی, وہ یہ فرمائی کہ اگر تمہارے بیوی بچوں سے قصور ہو جائے اور تم سنبھل جاؤ, سدھر جاؤ اور تم اپنے آپ کو نقصان سے بچا لو, تو پھر بیوی بچوں سے انتقام لینے اور بدلہ لینے کے در پہ نہ ہو جاؤ کہ اب تو میں ان کو چھوڑوں گا ہی نہیں, میں بھوکا ماروں گا, میں ایسا کر دوں گا, ویسا کر دوں گا. تو میں ایسا نہیں کروں. بیوی بچوں کے ساتھ اللہ تعالی نے تین لفظ ارشاد فرمائے, حالانکہ تینوں کا مطلب قریب قریب ہے کہ معاف کر دو تو بات پوری ہو گئی, لیکن اللہ تعالی نے فرمایا درگزر کرو, معاف کرو, بخش دو. دیکھیں بیوی بچوں سے جو حسن سلوک ہے اللہ تعالی نے اس کی بھی کتنی تاکید فرمائی, کیونکہ پہلے اتنی سخت بات ارشاد فرمائی نا کہ تمہارے بیوی بچوں میں سے کچھ تمہارے دشمن ہیں, تو اب جو خدا کے حکم پہ جان کی قربانی دینے کو تیار ہوگا وہ تو کہے گا بیوی بچوں کو تو میں تو ویسے چھوڑ رہا ہوں, یہ تو میرے دشمن ہیں. لیکن اللہ تعالی نے بیلنس رکھنے کا حکم دیا, فرمایا کہ محتاط رہو, فحذرہم, محتاط رہو, اپنی آخرت کو نقصان نہ پہنچاؤ لیکن بیوی بچوں کو بھی نقصان نہ پہنچاؤ. عفو درگزر, معافی, بخشش کا رویہ ان کے ساتھ اختیار کرو. یہ ہے اسلام کا اعتدال, یہ ہے خدا کے احکام کے اندر ایک بیلنس اور ایک خوبصورت تناسب کہ احتیاط کا بھی فرما دیا اور بیوی بچوں سے حسن سلوک اور ان کے ساتھ عفو درگزر کا رویہ اختیار کرنے کا بھی فرما دیا. اب اس کے بعد مزید اللہ تعالیٰ نے احتیاط کے حوالے سے ارشاد فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم. تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایک آزمائش ہی ہیں اور اللہ کے پاس بہت بڑا ثواب ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ سمجھا دیا کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد یہ تمہارے لیے امتحان ہے, فتنہ ہے, آزمائش ہے. بندہ اولاد کی وجہ سے غلط کاموں میں پڑتا ہے ان کی خوشیوں کے لیے, اور یا مال کے حصول کے چکر میں آدمی غلط کاموں میں پڑتا ہے, مال کمانے کے لیے اپنا ضمیر بیچتا ہے, اپنا دین ایمان بیچتا ہے, اپنی عزت و غیرت کو بیچتا ہے, مال کمانے کے لیے وہ حرام کھاتا ہے, وہ رشوت لیتا ہے, وہ چوریاں کرتا ہے, وہ ڈکیتیاں کرتا ہے, وہ موبائل چھینتا ہے, وہ پیسے چھینتا ہے, وہ لوگوں کی زمینوں پہ قبضے کرتا ہے, وہ لوگوں کے بینک بیلنس کے اندر چوریاں کرتا ہے مال کے لیے. تو فرمایا کہ یہ جو تمہارا مال ہے یہ تمہارے لیے امتحان ہے. حلال کا مال جو کمایا ہے, حلال ذریعے سے کمایا, وہ بھی امتحان ہے, کیونکہ مال کے بعد مستی بھی آتی ہے, تنہا مال نہیں آتا. مال آتا ہے تو مستیاں بھی سوچتی ہیں کہ اب اس کو میں ادھر خرچ کروں, اب اس کو شراب پہ لگاؤں, شباب پہ لگاؤں, کباب پہ لگاؤں. تو اسے بیلنس کے ساتھ, اسے اعتدال کے ساتھ, حکم شریعت کے مطابق خرچ کرنا یہ بھی ضروری ہے. تو فرمایا تمہارے مال اور تمہاری اولاد یہ تمہارے لیے ایک آزمائش ہیں, لہذا ان چیزوں کے حوالے سے محتاط رہو اور یہ ذہن میں رکھو کہ اللہ کے پاس بہت بڑا ثواب ہے. اپنے مال اور اولاد کو آخرت کے حصول کا ذریعہ بناؤ, اولاد کو ایسا نیک بناؤ کہ ان کی نیکیاں تمہارے نامہ اعمال میں لکھی جائیں. مال وہاں خرچ کرو کہ جہاں خرچ کرنے کا ثواب ملے, اور اس کے بعد تمہارا مال تمہارے مرنے کے بعد بھی تمہارے لیے صدقہ جاریہ کا ذریعہ بنے. مال اور اولاد کو اپنی آخرت کے ثواب کا ذریعہ اور ذخیرہ بناؤ. اب آگے مزید ارشاد ہوتا ہے فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. تو اللہ سے ڈرو جہاں تک تم سے ہو سکے, اور سنو اور حکم مانو اور راہ خدا میں خرچ کرو, یہ تمہاری جانوں کے لیے بہتر ہوگا, اور جسے اس کے نفس کے لالچی پن سے بچا لیا گیا تو وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. یہ جو اللہ تعالی نے پہلے چیزیں بیان فرمائی نا کہ اولاد اور بیوی بچوں اور مال کے معاملے میں ذرا محتاط رہو, اب آگے اللہ تعالی نے بچنے کا طریقہ بھی بتا دیا. وہ کیا فرمایا؟ اللہ سے ڈرتے رہو. خدا کا ڈر, خدا کا تقوی دل میں ہوگا تو پھر بیوی بچوں مال کے معاملے کے اندر بندہ سیدھی راہ پہ چلتا رہے. تو فرمایا اللہ سے ڈرو جہاں تک تم سے ہو سکے, تھوڑا بہت نہیں, جتنا ہو سکے اللہ تعالی سے ڈرو. اور خدا کا حکم سنو اور اس کا حکم مانو. اور مال تمہارے لیے فتنہ ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کا حل بیان کر دیا, مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا شروع کر دو. جب مال خدا کی راہ میں خرچ کرو گے تو ذہن میں ہوگا کہ حلال خرچ کرنا, حرام نہیں کرنا, حلال خرچ کرنا ہے. مال خرچ کرو گے مال کی محبت دل سے کم ہوگی, جتنی مال کی محبت کم ہوگی مال کمانے کے اندر اتنا ہی سیدھی راہ پہ چلو گے. تو فرمایا کہ راہ خدا میں مال خرچ کرو, یہ تمہاری جانوں کے لیے بہتر ہوگا, خیر لانفسکم, تمہاری جانوں کے لیے بہتر ہوگا. اور بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی, فرمایا کہ جس کو نفس کی لالچ سے بچا لیا گیا, نفس کے اندر ہرس ہے, لالچ ہے, طلب ہے, ہوس ہے, زیادہ سے زیادہ جمع کرنے کی ہوس ہے, فرمایا جس کو اس دل کی لالچ سے بچا لیا گیا تو فرمایا وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں, وہ لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. کامیاب بندہ وہ جس کے دل میں قناعت ہو, لالچ نہ ہو, ہرس نہ ہو, تما نہ ہو, کیونکہ ہرس تما لالچ کی حد نہیں ہے. بندہ 1 کروڑ روپیہ بھی کما لیتا ہے پھر کہتا ہے یار 2 کروڑ ہونے چاہیے, 2 کروڑ کا لگا تھا 10 کروڑ ہونے چاہیے. ہرس لالچ تما کی حد نہیں ہے. تو فرمایا جس کو دل کی لالچ سے بچا لیا گیا, نفس کی لالچ سے بچا لیا گیا, وہ کامیاب ہونے والے ہیں. اب آگے فرمایا ان تقرض اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم ویغفر لکم واللہ شکور حلیم عالم الغیب والشہادۃ العزیز الحکیم. اگر تم اللہ کو اچھا قرض دو گے تو وہ تمہارے لیے اسے کئی گنا بڑھا دے گا اور تمہیں بخش دے گا, اور اللہ قدر فرمانے والا بہت حلم والا ہے, وہ ہر پوشیدہ اور ظاہر بات کو جاننے والا, بہت عزت والا, بڑا حکمت والا ہے. یہ سورہ مبارکہ کی آخری آیت تھی جس میں فرمایا, کیونکہ اس سے پہلے فرمایا کہ راہ خدا میں خرچ کرو یہ تمہارے لیے بہتر ہے, نفس کی لالچ سے بچا لیا گیا وہ کامیاب ہے. اب فرما دیا کہ جو تم خرچ کرو گے تو یہ نہ سمجھو کہ خدا کی راہ میں دے دیا تو ختم, بدلا ہی کوئی نہیں. نہیں, فرمایا جو تم خدا کی بارگاہ راہ میں خرچ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے قرض حسن قرار دیتا ہے. یہ گویا تم نے خدا کو قرض دیا, جیسے قرض دے تو واپس ملتا ہے, تو فرمایا یہ تم نے خدا کو قرض دیا, خدا تمہیں بڑھا کے واپس دے گا, اتنا نہیں لوٹائے گا, بڑھا کے واپس دے گا, 10 گنا, 700 گنا, یا نہ جانے لاکھوں گنا, کتنا اللہ تعالیٰ بڑھا کے دے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ تمہیں بخش بھی دے گا, تمہیں صلے کے اندر کئی گنا بڑھا کے بھی دے گا, تمہارے گناہ بھی بخش دے گا. فرمایا اللہ بڑا قدردان ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, اللہ بڑا قدردان ہے, قدر فرماتا ہے. جو اس کی راہ میں خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی قدر کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ بڑا حلم والا ہے, ظاہر غیب کا جاننے والا ہے, بڑی عزت والا ہے, بڑی حکمت والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے نیک اور پرہیزگار بندوں میں شامل فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.